وقلت الثقة بالقرينة لضعفها أو ضعف فهم السامع نحو زيد نعم الصديق. تقول ذلك إذا سبق لك ذكر زيد وطال عهد السامع به أو ذكر معه كلام في شأن غيره. والتعريض بغباوة السامع نحو عمرو قال كذا في جواب ماذا قال عمرو. گزشتہ سبق میں ہم نے دوسرا باب شروع کیا تھا جو ذکر اور حذف کے بارے میں ہے. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلام کے اندر مسند الیہ اور اسی طرح مسند اور اسی طرح ان کے جو متعلقات ہیں ان کو کبھی ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی حذف کیا جاتا ہے. تو ذکر کے اندر کیا کیا نکات ہوتے ہیں اور حذف کے اندر کیا کیا نکات ہوتے ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں بھائی, یہ بیان کر رہے ہیں. اور آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا کہ جب سامع کو کسی بات کا فائدہ دینے کا ارادہ ہو اور اس حکم کے اندر کوئی لفظ کسی معنی پر دلالت کر رہا ہو تو اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو ذکر کیا جائے, اور جب باقی کلام جو ہے ایک لفظ پر دلالت کر رہا ہے اس سے ایک لفظ کا پتہ چل رہا ہے تو اس میں اصل یہ ہے کہ اس کو حذف کیا جائے. لیکن کبھی کبھار ان دونوں اصلوں میں تعارض آتا ہے تو پھر ایک اصل کو چھوڑ کر دوسرے اصل کے مقتضا پر عمل کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے کوئی مرجح چاہیے, کوئی ترجیح دینے والی چیز چاہیے کہ کس بنا پر آپ نے ذکر کو حذف پر ترجیح دی ہے یا حذف کو ذکر پر ترجیح دی ہے. تو اس کے لیے کوئی ترجیح دینے والی چیز ہونی چاہیے, کوئی داعی ہونا چاہیے, وہاں کوئی نقطہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ترجیح دی جائے بھائی. تو لہذا ایک مقام پر ایک لفظ ہے وہ حکم کے اندر معنی کا فائدہ دے رہا ہے تو اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو ذکر کیا جائے. لیکن صرف اس اصل ہونے کی بنا پر آپ اس ذکر کی رعایت رکھتے ہیں اور اس لفظ کو ذکر کر دیتے ہیں, نہیں, صرف اصل کی رعایت رکھتے ہوئے ذکر کیا جائے یہ ایسا نہیں کیا جائے گا. بلکہ جہاں پر اصل ذکر کا تقاضا کر رہی ہے وہاں پھر دوسری جانب جو ہے جانب مخالف یعنی حذف کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ کوئی چیز اس کو ترجیح دینے والی تو نہیں ہے. جب حذف کو ترجیح دینے والی کوئی چیز نہ ملے تو پھر اس اصل پر عمل کیا جائے گا, اور اگر کوئی حذف کو ترجیح دینے والی چیز ہے تو پھر اس اصل کو چھوڑ دیں گے اور اس حذف پر عمل کر لیں گے. اسی طرح حذف کے اندر بھی ہے, اگر باقی کلام دلالت کر رہا ہو کسی لفظ پر تو اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو حذف کر دیا جائے, اس کو ذکر کرنا بیکار ہوا کیونکہ باقی کلام سے جب اس کا پتہ چل رہا ہے تو پھر دوبارہ اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ اس مقام پر لفظ کو حذف کیا جائے, لیکن صرف اصل ہونے کی بنا پر اس کی آپ رعایت رکھیں اور لفظ کو حذف کر دیں, نہیں, ایسا فوراً نہیں کیا جائے گا. بلکہ پہلے دیکھا جائے گا کہ جانب مخالف یعنی ذکر کا کوئی نقطہ تو یہاں موجود نہیں, اگر جانب مخالف کا نقطہ موجود نہیں تو پھر تو حذف پر ہم عمل کر لیں گے, اور اگر جانب مخالف یعنی ذکر کا کوئی نقطہ موجود ہے وہاں پر تو اس اصل کو چھوڑ دیں گے اور اس نقطے کی رعایت کرتے ہوئے کیا کریں گے, اس لفظ کو ذکر کریں گے. بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی. اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حذف کے لیے قرینہ ضرور ہونا چاہیے, بغیر قرینے کے تو سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں یہ لفظ محذوف ہے, بات ہی اس کی سمجھ میں پوری طرح نہیں آئے گی بھائی. تو قرینہ ہونا بہت ضروری ہے, بغیر قرینے کے حذف کرنا صحیح نہیں, ورنہ بات ہی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی, کلام ہی آپ کا بالکل بیکار ہو جائے گا بھائی. اب گزشتہ سبق میں ہم نے ذکر کے نکات پڑھنا شروع کیے تھے, انہوں نے آپ کو بتلایا تھا فمن دواعی الذکر زیادۃ التقریر والایضاح, ذکر کے دواعی میں سے وہ چیزیں جو ذکر کی دعوت دینے والی ہیں ان میں سے ایک نقطہ آپ نے پڑھا تھا وہ کیا ہے؟ زیادت تقریر اور زیادت ایزا. تو دیکھیے اس قرآن کے اندر جو آیا اولائک علی ہدی من ربہم و اولائک ہم المفلحون, یہ اولائک دوسری دفعہ جو آ رہا ہے اولائک ہم المفلحون. یہ والا جو اولائک ہے یہ مسند الیہ ہے, یہاں پر مسند الیہ کو ذکر کیا گیا. کیوں ذکر کیا گیا؟ زیادت تقریر اور زیادت ایزاح. اگر اس کو حذف بھی کر لیا جاتا تو بھی تقریر تھی ایزاح تھا. تقریر کا کیا معنی؟ سننے والے کے ذہن میں بات کو پختہ کرنا, اچھی طرح جمانا. تو تقریر پھر بھی تھی, وضاحت پھر بھی تھی, لیکن مقصد کیا ہے؟ زیادہ تقریر اور زیادہ وضاحت. اور ظاہر سی بات ہے زیادہ تقریر تو ذکر کرنے کے اندر ہے, زیادہ وضاحت تو ذکر کرنے کے اندر ہے, حذف کے اندر نہیں. اس لیے یہاں اس کو ذکر کیا گیا. جی اب دوسرا نقطہ بیان کر رہے ہیں ذکر کے دوائی میں سے, دوسرا داعی کیا ہے؟ وقلت الثقۃ بالقرینۃ, اور ثقہ کہتے ہیں اعتماد کو, اعتماد. وقلت الثقۃ بالقرینۃ, اور قرینے پر اعتماد کم ہونے کی وجہ سے, قرینے پر اعتماد کم ہونے کی وجہ سے. بھائی ایک لفظ ہے اور اس کو حذف کیا جا سکتا ہے, وہاں پر قرینہ موجود ہے, اور جب قرینہ موجود ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ کسی لفظ مسند الیہ کو مثلا حذف کیا جا سکتا ہے, قرینہ بھی موجود ہے, لیکن آپ کا اس قرینے پر اعتماد کم ہے کیونکہ وہ قرینہ پورے طور پر ظاہر نہیں ہے, اس کے اندر کچھ خفا ہے. پورے طور پر وہ قرینہ ظاہر نہیں, اس کے اندر کچھ خفا ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں قرینے پر اعتماد کروں گا تو پتہ نہیں یہ جو سامنے بیٹھا ہے اس کو, جس سے میں بات کر رہا ہوں, اس کو میری بات سمجھ آتی ہے یا سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ قرینہ پورے طور پر ظاہر نہیں. اگر پورے طور پر ظاہر ہوتا تو پھر آپ اعتماد کر لیتے, لیکن وہ قرینہ پورے طور پر ظاہر نہیں, اس وجہ سے آپ کا اس قرینے پر اعتماد کم ہے. چنانچہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس لفظ کو مسند الیہ کو مثلا ذکر کر دیتے ہیں. تو کس وجہ سے اعتماد کم ہے قرینے پر؟ قرینے کے لضعفہا, اس قرینے کے ضعیف ہونے کی وجہ سے. وہ قرینہ ضعیف ہے یعنی اس میں خفا ہے, پورے طور پر ظاہر نہیں. او ضعف فهم السامع, قرینہ تو کمزور نہیں لیکن سننے والے کی فہم کمزور ہے, اس کی سمجھ کم ہے, وہ اتنا زیادہ سمجھدار نہیں کہ خفی قرینے کو سمجھ لے. قرینہ تو موجود ہے لیکن قرینہ کس قسم کا ہے؟ خفی ہے. تو آپ یہاں پر قرینہ موجود ہے, آپ اس کو حذف کر سکتے ہیں. اس مسند الیہ کو ہونا بھی یہ چاہیے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, جب قرینہ موجود ہے اسے حذف کرنا چاہیے, لیکن آپ کے خیال میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سننے والے کا ذہن اتنا تیز نہیں کہ وہ گہری بات کو سمجھ جائے, اشارے کو سمجھ جائے, بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے سامنے پوری بات کرنا پڑے گی. تو آپ حذف نہیں کرتے بلکہ اس مسند الیہ کو ذکر کر دیتے ہیں. تو دوسرا داعی جو ہے ذکر کا, وقلت الثقۃ بالقرینۃ, اور قرینے پر اعتماد کا کم ہونا, لضعفہا, کس وجہ سے؟ اس قرینے کے ضعیف ہونے کی وجہ سے. او ضعف فہم السامع, یا سامع کی سمجھ کے ضعیف ہونے کی وجہ سے. نحو مثال کے طور پر, زید النعم الصدیق, زید کتنا اچھا ساتھی ہے, کتنا اچھا دوست ہے. زید کی اب آپ تعریف کر رہے ہیں, کیا کہا آپ نے؟ زید النعم الصدیق. تو آپ نے زید جو مبتدا ہے اس کو ذکر کر دیا, حالانکہ قرینہ موجود تھا, آپ کو حذف کرنا چاہیے تھا اور یوں کہنا چاہیے تھا نعم الصدیق. قرینہ کیا موجود تھا؟ کہ یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے اس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں زید کے بارے میں ہی تو بات کر رہا تھا. جب زید کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا تو جب میں کہوں گا نعم الصدیق کتنا اچھا ساتھی ہے, تو واضح سی بات ہے کہ اس سے کس کون مراد ہوگا؟ زید ہی مراد ہوگا. تو اس موقع پر زید کو ذکر نہیں کرنا چاہیے لفظ زید کو، بلکہ اس کو حذف کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ پھر بھی ذکر کر دیتے ہیں. کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ قرینہ پورا ظاہر نہیں، بلکہ اس میں کچھ خفا ہے، کمزور ہے. بھئی کیوں کمزور ہے؟ اس لیے کیونکہ زید کی بات ابھی فوراً اس سے پہلے میں نے نہیں کی، بلکہ اس کی بات کیے ہوئے کچھ دیر گزر گئی ہے، اس کی بات کیے ہوئے کچھ دیر گزر گئی ہے. اگر ابھی میں نے زید کی بات کی ہوتی اور اس کے فوراً بعد میں کہتا، تو پھر صرف یہ کہتا نعم الصدیق، زید کو حذف کر دیتا. لیکن زید کے ذکر کو کچھ منٹ گزر چکے ہیں، کچھ وقت گزر چکا ہے، بیچ میں کچھ اور باتیں بھی آ گئی تھیں. اب اگر میں صرف نعم الصدیق کہوں گا تو شاید سننے والے کو سمجھ میں نہ آئے کہ کون ہے اچھا ساتھی، بھائی زید ہے کہ عمر ہے کہ بکر ہے، تو شاید اس کو پتہ نہ چلے. تو قرینے پر آپ کا اعتماد کم ہے. کیوں کم ہے؟ کیونکہ ضعیف ہوا قرینہ. کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ جس کا ذکر چل رہا تھا اس کو کچھ وقت گزر چکا ہے. نحو جیسے آپ کہتے ہیں زید النعم الصدیق، تقول ذالک، آپ یہ اس وقت کہتے ہیں اذا سبق لک ذکر زید، جب مقدم ہو چکا ہے آپ کی طرف سے زید کا ذکر، وطال عہد السامع بھی، اور لمبا ہو گیا ہے، عہد کہتے ہیں زمانے کو، وطال، طال کا یطول کے معنی لمبا ہونا، وطال عہد السامع بھی، اور اس کو سننے والے کا زمانہ لمبا ہو گیا ہے. سننے والے کا زمانہ کیا ہو گیا ہے؟ لمبا ہو گیا ہے، یعنی زید کے ذکر سے اس کا زمانہ لمبا ہو گیا، یعنی بیچ میں کچھ وقت گزر گیا ہے اس کی بات کیے ہوئے، اس وجہ سے اب آپ کا قرینے پر اعتماد نہ رہا. بھائی او ذکر معه کلام فی شان غیره، یہ اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ سننے جو سامع ہے، جو مخاطب ہے، اس کے ساتھ ذکر ہوا ہے، کلام فی شان غیره، کسی اور کی شان میں بھی کلام ذکر ہوا ہے اس کے ساتھ. بھائی اس وجہ سے میرا قرینے پر اعتماد کمزور ہے، کیونکہ مخاطب کے ساتھ زید کا ذکر ٹھیک ہے ابھی ہوا تھا، لیکن زید کے ساتھ ساتھ عمر اور بکر کا بھی ذکر آ گیا تھا. اب اگر میں صرف یہ کہہ دوں نعم الصدیق، تو پھر تو اس کو پتا نہیں چلے گا، کیونکہ صرف زید کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد کس کا ذکر ہوا؟ عمر کا بھی ذکر ہوا، بکر کا بھی ذکر ہوا، خالد کا بھی ذکر ہوا، تو اب اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے. تو اس لیے قرینے پر آپ کا اعتماد کم ہوا، تو آپ نے لفظ زید کو ذکر کر دیا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے او ذکر معه کلام فی شأن غیره. شان کہتے ہیں حال کو، حالت کو، بھائی حالت، یا ذکر ہوا ہے اس سامع کے ساتھ کلام فی شأن غیره، کسی اور کی شان میں، کسی اور کے حال کے بارے میں بھی، یعنی کسی اور کا بھی ذکر ہوا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ بھائی دوسرا نقطہ کیا بیان ہوا کہ ذکر کبھی کیا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ قرینے پر آپ کا اعتماد کم ہوتا ہے. کیوں کم ہوتا ہے قرینے پر اعتماد؟ کیونکہ وہ قرینہ کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے اعتماد کم ہوتا ہے. یہ اس وجہ سے اعتماد کم ہوتا ہے کہ سننے والے کی سمجھ کم ہے، وہ ظاہری بات کو تو سمجھتا ہے اور گہری بات کو نہیں سمجھتا، تو اس لیے اب آپ اس کے سامنے ذکر کرتے ہیں. جیسے انہوں نے مثال ذکر کر دی، زید النعم الصدیق، یہ آپ ذکر کرتے ہیں، اگرچہ زید کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی آپ زید کو ذکر کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ اس کے ذکر کو کچھ دیر گزر گئی. جب کچھ دیر گزر گئی تو قرینہ کمزور ہو گیا، اس کے ذکر کے فوراً بعد آپ کہتے تو پھر نعم الصدیق کہتے وہ سمجھ جاتا، لیکن اب کچھ دیر گزر گئی ہے، اب پتہ نہیں وہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. یا اس وجہ سے کہ زیادہ دیر تو زید کے ذکر کو نہیں ہوئی، لیکن زید کے ساتھ ساتھ ایک شخص کا اور بھی ذکر آ گیا تھا، یا دو شخصوں کا اور بھی ذکر آ گیا تھا، تو اب ہو سکتا ہے بات اس کی سمجھ میں نہ آئے. بھائی تو اب آپ کیا کرتے ہیں، لفظ زید کو حذف کرنے کے بجائے ذکر کر دیتے ہیں، تاکہ بات خوب واضح ہو جائے، پتہ چل جائے زید النعم الصدیق کہ میں زید کی تعریف کر رہا ہوں، کسی دوسرا شخص جس کے ذکر آیا تھا اس کی تعریف نہیں کر رہا. والتعریض بغباوت السامع. تعریض کہتے ہیں اشارہ کرنا، اشارہ کرنا، یوں کہیے، کہنا ایک کو سنانا دوسرے کو بھائی، کہنا ایک کو سنانا دوسرے کو. مثلاً بھائی آپ کا ایک ساتھی ہے، اس کا ذہن ذرا کمزور ہے، وہ ظاہری باتیں تو سمجھتا ہے گہری باتیں نہیں سمجھتا. اب وہ کمزور ذہن والا ہے، آپ کا ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے آپ سے پوچھا کہ عمر نے پھر کیا کہا تھا، کوئی بات چل رہی ہے، تو آپ نے اس کو بات سنا، سب کو بات سنا رہے ہیں، اس نے درمیان میں پوچھا کہ پھر عمر نے کیا کہا، تو اب آپ کو جواب میں صرف وہ بات ذکر کرنی چاہیے کہ یہ یوں کہنا چاہیے اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا اور یہ یہ بات کہی تھی، آگے وہ بات ذکر کر دیں. لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس کو، اس نے کیا کہا، عمر نے کیا کہا تھا، آپ کہتے ہیں عمر نے کہا تھا کہ یہ یہ، آگے بات آگے ذکر کر دیتے ہیں آپ پر. کیا کہا آپ نے اس کو، عمر نے یہ کہا تھا. بھئی یہ عمر کہنے کی کیا ضرورت تھی، اس نے عمر ہی کا تو سوال کیا ہے، زید بکر کا تو سوال ہی نہیں کیا، لیکن آپ عمر کیوں ذکر کرتے ہیں، یہ جو باقی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بڑا کمزور ذہن والا ہے، اس سے اس طرح بات کرو تو اسے سمجھ میں آتی ہے، ویسے اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی. بھئی سورت ذہن میں بھی آئی کہ نہیں آئی جی، آپ اس ایک مجلس کا ذرا نقشہ ذہن میں لائیں، اور ساتھی آپ کئی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کا ساتھی آپ سے کہتا ہے کہ عمر نے کیا کہا تھا، اور آپ اس کے سامنے کیا کہتے ہیں، ذرا انداز جملے کا دیکھنا، عمر نے کہا تھا کہ میں پرسوں آؤں گا. دیکھو اس جملے کو ذرا آپ اس مجلس میں اور اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے غور کریں، فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا اس طرح کوئی نہیں کسی سے بات کرتا، اس طرح نہیں کسی کو کہا جاتا. جب بھی اب جب اس نے پوچھا عمر نے کیا کہا تھا، ہر ایک کہے گا اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا، لیکن آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، عمر نے کہا. یہ ضروری نہیں یہی نکتہ ہو، بعض اوقات اور بھی نکتے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اس موقع پر مثلا کیا نکتہ ہے کہ آپ دوسروں کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا ذہن کا، آپ میرے ذہن میں اس وقت کوئی خاص ایسی جملہ نہیں آ رہا جسے میں اور اس کی وضاحت کروں، ورنہ یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے، اس طرح ہوتا ہے ایک ساتھی دوسرے سے کوئی بات پوچھتا ہے، وہ وہاں پر ایک لفظ کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ذکر کرتا ہے اور بڑا ٹھہر ٹھہر کے پورا جملہ بولتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے، ساروں کو بتانا مقصد ہوتا ہے کہ یہ اتنا کم عقل ہے اس کے سامنے، اس کو اس سے اس طرح بات کیا کرو، اس کو ویسے بات سمجھ میں نہیں آتی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو بعض اوقات تو وہ ہو گئی کمزور ذہن والا، اس وجہ سے آپ دوسروں کو اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کمزور ذہن والا ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں عمر نے یوں کہا تھا، بجائے یہ کہنے کے کہ اس نے یوں کہا تھا. اور بعض اوقات آپ صرف اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کی حانت کر رہے ہیں سب کے سامنے، اس کی بے عزتی کرنا مقصد ہے، تو اب آپ اس کو سب کے سامنے اسے کہتے ہیں بھائی عمر نے کہا تھا کہ مثلا میں پرسوں آؤں گا یا ترسوں آؤں گا. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی، تو وہ کمزور ذہن والا نہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، دوسروں کو بتلا رہے ہیں کہ اس کا ذہن بڑا کمزور ہے، دراصل اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، احانت کر رہے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی، یہ معنی ہے والتعریض بغباوت السامع، اور اشارہ کرنے کے لیے سامع کے غبی ہونے کی طرف. غباوت کہتے ہیں غبی ہونا، کمزور ذہن والا ہونا، اور اشارہ کرنا سننے والے کے کمزور ذہن ہونے کی طرف. نحو عمر قال کذا، عمر نے یوں کہا تھا، فی جواب، اس بات کے جواب میں آپ یہ کہتے ہیں ماذا قال عمر، عمر نے کیا کہا تھا، کسی نے اس نے آپ سے پوچھا کیا تھا، ماذا قال عمر، عمر نے کیا کہا تھا، آپ جواب میں کیا کہتے ہیں، عمر قال کذا، عمر نے اس طرح کہا تھا. تو کبھی اس تعریف کے لیے آئے گا یہ مسند الیہ کا ذکر. والتسجیل علی السامع، تسجیل کا معنی ہے، تسجیل کا معنی ہے قلم بند کروانا، لکھوانا، لکھوانا. تسجیل کا کیا معنی ہے، قلم بند کروانا، کوئی چیز لکھوانا، علی السامعی، علی آتا ہے ضرر کے لیے، لام آتا ہے نفع کے لیے، تو تسجیل علی السامعی، سامع کے خلاف کوئی بات قلم بند کروانا، سامع کے خلاف کوئی بات لکھوانا، اس کے لیے اس وجہ اس نقطے کی بنا پر مسند الیہ کو کلام میں ذکر کیا جاتا ہے۔ بھئی کیوں؟ کہتے ہیں حتی لا یتعطا لہ الانکار، یتعطا کے معنی ہے آسان کرنا، آسان بنانا، یتعطی کا کیا معنی ہے؟ آسان کرنا، آسان بنانا۔ تو دوسرا نقطہ ہے والتسجیل علی السامع، سامع کے خلاف کوئی بات لکھوانا، حتی لا یتعطا لہ الانکار، تاکہ آسان نہ ہو اس کے لیے انکار کرنا، اس کے لیے تاکہ انکار کرنا آسان نہ ہو۔ کما اذا قال، دیکھیں مثال سے وضاحت ہوگی، کما اذا قال الحاکم للشاہد، جیسے کہا حاکم نے گواہ سے، کوئی حاکم ہے اس کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، کوئی قاضی ہے بھائی اس کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، اور مثلا ایک شخص نے زید پر دعویٰ کیا ہے کہ اس زید نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، اس نے کئی لوگوں کے سامنے اقرار کیا ہے کہ اس نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، تو قاضی کے پاس لے آیا ہے، اب قاضی نے اسے کہا گواہ لے کر آؤ بھائی، تم نے دعویٰ کیا ہے، اب وہ گواہ لے آیا بھائی کہ دیکھیے یہ دو بھی گواہ ہیں، ان کے سامنے زید نے اقرار کیا تھا کہ اس نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، اب قاضی اس گواہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھتا ہے هل اقر زید هذا بان علیہ کذا، حل اقر، کیا اقرار کیا ہے زید ہاذا، اس زید نے، بان علیہ کذا، کہ اس پر اتنا مال ہے، کیا اس زید، قاضی کس سے پوچھ رہا ہے؟ گواہ سے، گواہی طلب کی جا رہی ہے، تو قاضی اس سے پوچھتا ہے کیا اس زید نے اقرار کیا ہے کہ اس پر اتنی رقم ہے بطور دین کے، بطور قرض کے؟ فَيَقُولُ الشَّاهِدُ، تو گواہ جواب میں کہتا ہے نعم زیدن اقر، زیدن اقر ہے آپ کی کتابوں میں، زیدن ہاذا ہونا چاہیے، زیدن کے بعد ہاذا کا لفظ بھی ہے، اگر رہ گیا ہے تو لکھ لیں یہ کتابت کی غلطی ہے، اور کتابوں کے اندر اور نسخوں کے اندر یہ لفظ موجود ہے یہاں پر۔ تو جواب میں گواہ کیا کہتا ہے؟ فیقول الشاہد، تو گواہ کہتا ہے نعم زید ہاذا اقر بان علیہ کذا، کہنا تو کیا چاہیے تھا اس کو صرف نعم، ہاں اقر بان علیہ کذا، اس نے اقرار کیا ہے کہ اس پر اتنا مال ہے، اس کے ذمے اتنا مال ہے، اس نے اقرار کیا، لیکن وہ کیا کہتا ہے زید ہاذا، مسند الیہ کو بھی ذکر کر دیتا ہے۔ بھئی کیوں، یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ وجہ یہ کہ گواہ کی گواہی کا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا ہے، وہ مقدمہ بھی فائلوں میں لکھا جا رہا ہے رجسٹروں کے اندر، اور گواہ کی گواہی اور اس کے الفاظ کو بھی لکھا جا رہا ہے، تو گواہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ مسند الیہ کو کیوں ذکر کیا؟ تاکہ زید جو ہے اس کے خلاف بات پکی ہو جائے، کل کو اس کو انکار کرنے کی گنجائش نہ رہے، ورنہ اگر وہ صرف یہ کہہ دیتا ہے مثلا گواہ نعم اقر بان علیہ کذا، ہاں اس نے انکار کی، ہاں اس نے اقرار کیا ہے، تو اب اس کے ذریعے تو زید کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، عمر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، بکر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اس نے کہا ہے، جس کی طرف اشارہ کر دیں گے وہی مراد ہو جائے گا، لیکن جب آ گیا زید ہاذا، کس کا نام آ گیا؟ باقاعدہ زید کا نام آ گیا، اب پتہ چل گیا عمر کی طرف اشارہ قطعاً نہیں تھا، بکر کی طرف قطعاً نہیں تھا، تو کل زید یہ کہہ سکتا تھا، اگر زید کا نام نہ ہوتا تو زید پھر کہہ سکتا تھا کہ قاضی صاحب آپ فیصلہ کرنے لگے ہیں، لیکن یاد رکھیے مثلا گواہ گواہی دے کے چلا گیا، اب قاضی فیصلہ کرنے لگا تو اب زید کے لیے انکار آسان ہے، کیونکہ گواہ نے اس کا نام نہیں لیا تھا، اور وہ کہتا ہے قاضی صاحب آپ تو میرا کہنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ جو گواہ تھا، گواہ وہ تو سمجھا کہ آپ میرے ساتھ یہ جو عمر کھڑا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ یا اس طرح کوئی صورت بنا لیتا ہے، انکار کی گنجائش اس کے لیے نکل آتی ہے، آسانی سے انکار کر سکتا ہے، لیکن جب اس نے کہہ دیا زید ہذا، باقاعدہ لفظوں کے اندر زید کہہ دیا، سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا قاضی نے بھی تو کہا حل اقرا زید ہذا، حل اقرا زید ہذا، تو جواب یہ کہ بھائی پھر بھی انکار کی کوئی نہ کوئی صورت وہ نکال لے گا، انکار کی کہ یہ میرے بارے میں گواہی نہیں دے کے گیا، یہ میرے ساتھ جو آدمی کھڑا ہے اس کے بارے میں وہ گواہی دے کر چلا گیا، وہ تو سمجھا تھا شاید آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مثلا وہ کہہ دے گا قاضی صاحب جب آپ نے میرا نام لیا تھا اس کے کان میں آپ کی آواز نہیں پڑی، اس کی توجہ نہیں تھی، اس وقت اس کی توجہ نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اگر پتہ چلا ہوتا وہ میرا نام ذکر کرتا، اس نے میرا نام نہیں ذکر کیا، معلوم ہوا میری طرف اس کا اشارہ نہیں تھا، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو مقام استشهاد کیا ہے یہاں پر؟ نعم زید ہذا، یہ جو زید ہذا یہاں پر آ رہا ہے نا، یہ والا مقام استشهاد ہے کہ گواہ اس سامع یعنی مدعا علیہ کے خلاف ایک حکم کو کیا کرنا چاہتا ہے، قلم بند کروانا چاہتا ہے ایک بات کو. دوبارہ ترجمہ دیکھیے، وَتَسْجِيلُ عَلَى السَّامِعِ، اور سامع کے خلاف کوئی بات لکھوانے کے لیے، حَتَّى لَا يَتَأَتَّى لَهُ الْإِنْكَارُ، تاکہ اس کے لیے انکار کرنا آسان نہ ہو، کما اذا قال الحاکم للشاهدین، جیسے کہ حاکم کسی گواہ سے کہتا ہے، هل اقر زید هذا بان علیہ کذا، کیا اقرار کیا ہے اس زید نے کہ اس پر اتنا اتنا مال ہے، فیقول الشاهد، تو گواہ جواب میں کہتا ہے نعم زید هذا اقر بان علیہ کذا، ہاں اس زید نے اقرار کیا ہے کہ اس کے ذمے اتنا اتنا مال ہے. وَتَعَجُّبُ اِذَا كَانَ الْحُكْمُ غَرِيبًا، اور کبھی کبھار مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے تعجب کے لیے، اِذَا كَانَ الْحُكْمُ غَرِيبًا، جب حکم انوکھا ہو، حکم عجیب ہو، جب عجیب و غریب حکم ہے، یعنی حکم سے کیا مراد ہے، میں کیا معنی کرتا ہوں حکم کا، بات بات، جب کیا ہو کوئی انوکھی بات ہو، عجیب بات ہو، تو اس وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں مسند الیہ کو ذکر کرتے ہیں. نحو مثال کے طور پر، علی یقابم الاسد، علی جو ہے وہ شیر کے ساتھ لڑتا ہے، شیر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، قاوم یقابم کے معنی مقابلہ کرنا، علی تو کیا ہے شیر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. اب دیکھیے صرف یہ کہہ دیتا یقابم الاسد، یقابم الاسد، بات پھر بھی پوری تھی، لیکن جو متکلم ہے وہ اپنے تعجب کا اظہار کر رہا ہے، اور اس لیے اس نے مسند الیہ کو ساتھ ذکر کر دیا کہ علی جو ہے وہ کیا ہے شیر سے مقابلہ کرتا ہے. تو اب یہ ایک انوکھی بات تھی، عجیب بات تھی، کہ اتنا جرأت والا اور اتنا بہادر انسان کہ شیر کے ساتھ بھی باقاعدہ لڑتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس نے کیا کیا علی کو باقاعدہ ساتھ ذکر، اگرچہ مثلا علی کا بھی ذکر چل رہا تھا، علی کا بھی ذکر چل رہا تھا، اب علی کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے علی ذکر کیا، کیوں ذکر کیا؟ اپنے تعجب کا اظہار کر رہا ہے، اپنی حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ کتنی انوکھی بات ہے، ذرا غور تو کرو کہ علی شیر کا مقابلہ کرتا ہے، صرف یہ نہیں کہا وہ شیر کا مقابلہ کرتا ہے بلکہ کیا کہا علی شیر کا مقابلہ کرتا ہے. دیکھیے خود کہہ رہے ہیں تقول ذالک مع سبق ذکرہ، آپ یہ کہتے ہیں باوجود اس کے ذکر کے مقدم ہونے کے، باوجود اس کے کہ ابھی اس کا ذکر مقدم ہوا تھا، علی کا ہی ذکر چل رہا تھا، اب جب علی کا ذکر چل رہا تھا تو اب علی کا لفظ لانے کی ضرورت تو نہیں، اب صرف کیا کہنا کافی تھا یقابم الاسد، لیکن آپ ذکر کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اپنے تعجب کے اظہار کے لیے، کیونکہ بات بڑی انوکھی ہے، بات بڑی عجیب ہے کہ وہ شیر کا مقابلہ کرتا ہے، اور یہ اتنی ضرورت تو کم ہی کسی کے اندر ہوتی ہے کہ اس طرح کرے بھائی. والتعظیم والإہانت اذا کان اللفظ یفید ذالک، اور کبھی مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے کس داعی کی وجہ سے؟ تعظیم کی وجہ سے، یا ول احانت، یا کس وجہ سے؟ اور احانت کی وجہ سے، اذا کان اللفظ یفید ذالک، جب لفظ اس کا فائدہ دے، کس کا؟ تعظیم کا، یا کس کا؟ احانت کا. بھئی ایک مقام ہے وہاں پر مسند الیہ کو حذف کرنا چاہیے، لیکن آپ مسند الیہ کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ مسند الیہ کے اندر تعظیم والا معنی ہے. کون سا معنی ہے؟ یا اس کا برعکس مثلا کر لیں، آپ ایک مقام ہے مسند الیہ کو حذف کرنا چاہیے لیکن آپ اس کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ مسند الیہ کا جو لفظ ہے اس میں اہانت والا معنی ہے، بے عزتی والا معنی ہے، تو آپ کا بھی مقصد اس شخص کی بے عزتی کرنا ہے، اہانت کرنا ہے، تو آپ اس لفظ کو ذکر کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ تعظیم کی الگ صورت ہوگی، اہانت والی الگ صورت. جو لفظ تعظیم پر دلالت کے لیے ہوگا اس کو اگر آپ ذکر کرتے ہیں، کرنا تو اس موقع پر حذف کرنا چاہیے تھا لیکن آپ ذکر کرتے ہیں، معلوم ہوا کیا مقصد ہے؟ تعظیم کے طور پر آپ لائے ہیں، عظمت بیان کرنے کے لیے. اور ایک لفظ ہے اس کو حذف کرنا چاہیے تھا لیکن آپ اس کو لے کر آئے ہیں، ذکر کیا ہے، کیا مقصد ہے آپ کا؟ اہانت کے طور پر، کہ آپ اس شخص کی اہانت کر رہے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے دیکھیے بھائی آگے مثال آ رہی ہے، کائیں یس الک سائل، جیسے کہ آپ سے کوئی سوال پوچھنے والا پوچھتا ہے، حل رجع القائد، کیا قائد واپس آ گیا، کیا سردار واپس آ گیا، تو آپ کو جواب میں صرف کیا کہنا چاہیے؟ رجع، واپس آ گیا ہے، یا کہہ دیں نعم رجع. لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ رجع المنصور. اب آپ نے المنصور کا لفظ بڑھا دیا کیونکہ منصور کے لفظ کے اندر تعظیم والا معنی ہے، منصور کا معنی ہے کامیاب. کیا معنی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں رجع المنصور، وہ کامیاب آ گیا ہے، تو آپ تعظیم کے طور پر یہ لفظ لاتے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جنگ میں فتح حاصل کر کے آیا ہے، کامیابی حاصل کر کے سردار واپس آیا ہے. یا کوئی اور موقع ہے وہاں پر وہ شکست کھا کر واپس آیا ہے، اب کوئی آپ سے پوچھتا ہے حل رجع القائد، کیا قائد آ گیا ہے، قائد واپس آ گئے ہیں، تو آپ کو جواب میں صرف کیا کہنا چاہیے؟ رجع، وہ آ گئے ہیں. لیکن آپ اس کی بے عزتی بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں رجع المحزوم، شکست خوردہ واپس آ گیا ہے، شکست کھانے والا آ گیا ہے. تو دیکھیے آپ نے المحزوم مسند الیہ جو ہے، جو فاعل ہے، اس کو بھی ذکر کر دیا. کیوں ذکر کر دیا؟ اس میں کون سا معنی ہے؟ اہانت والا. تو اہانت کی وجہ سے، اہانت کے ارادے کی وجہ سے آپ نے اس کو ذکر کیا. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہ کچھ نکات تھے جو انہوں نے ذکر کیے، کہ مسند الیہ کو کبھی ذکر کیا جاتا ہے، اس کے ذکر میں کیا کیا نکات ہو سکتے ہیں. انہوں نے بتلایا زیادت تقریر اور زیادت ایزاح، اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے. کبھی کبھار مسند الیہ کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ قرینے پر آپ کا اعتماد کم ہوتا ہے. کبھی مسند الیہ کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے مخاطب کی کم ذہنی پر اور کم سمجھ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں. کبھی اس لیے مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ سامع کے خلاف کوئی بات قلم بند کروانا چاہتے ہیں، لکھوانا چاہتے ہیں باقاعدہ. اور کبھی کبھار مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے اظہار تعجب کے لیے، کہ آپ اپنے تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. اور کبھی کبھار مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے بطور تعظیم کے، جبکہ اس لفظ کے اندر کون سا معنی ہو؟ تعظیم والا، اس مسند الیہ کے اندر تعظیم والا معنی ہو. اور کبھی کبھار آپ مسند الیہ کو ذکر کرتے ہیں بطور اہانت کے، جبکہ اس مسند الیہ کے لفظ میں کون سا معنی ہو؟ اہانت والا معنی ہو. آگے اب حذف کے دواعی ذکر کریں گے. تو یہ ذکر کے دواعی تھے، یہ ذکر کے نکات تھے. ان نکات کی بنا پر کیا کیا جاتا ہے؟ مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے صرف یہی نکات نہیں ہوتے، یہ انہوں نے بطور مثال کے چند نقطے ذکر کر دیے، موقع محل کے مطابق کوئی بھی نقطہ ہو سکتا ہے جو اس بات کی طرف آپ کو دعوت دے دے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، تو چند ایک انہوں نے بطور مثال کے ذکر کر دیے، تو صرف یہی نکات نہیں ہے اور بھی نکات ہو سکتے ہیں۔ اور نیز مسند الیہ کی مثالیں ذکر کرتے چلے گئے، جہاں بھی مثال آئی کس کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ مسند الیہ کو، لیکن یہ صرف مسند الیہ کے ذکر میں یہ نکات نہیں ہوتے، مسند کے ذکر میں بھی یہ نکات ہو سکتے ہیں، ان کے متعلقات جو ہیں ان کے ذکر میں بھی یہ نکات ہو سکتے ہیں، تو بس مسند الیہ سے آپ سمجھ جائیے، باقیوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، مسند میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، اور ان کے جو متعلقات وغیرہ ہیں ان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ وَمِن دَوَاعِ الْحَذْفِ، اور حذف کے دواعی میں سے، یعنی بعض اوقات مسند الیہ کو کلام سے حذف کیا جاتا ہے، اس کے حذف میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں وہ بیان کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں وَمِن دَوَاعِ الْحَذْفِ، اور حذف کے دواعی میں سے اِخْفَاءُ الْأَمْرِ عَنْ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ، اِخْفَاءُ الْأَمْرِ بات کو، امر کو چھپانا، عن غیر المخاطب، مخاطب کے علاوہ سے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، معاملے کو مخاطب کے علاوہ باقی لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں، نحو مثال کے طور پر اقبلا، آپ کی کتابوں میں با کے نیچے زیر تو نہیں، زیر نہیں ہونی چاہیے، یہ کتابت کی غلطی ہے، یہ امر کا صیغہ نہیں ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اقبلا اقبلا، تورید علی مثلا، آپ کا ارادہ علی کا ہے بطور مثال کے۔ بھائی دیکھیے صورت یہ، بعض اوقات مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے، کیوں حذف کیا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ مخاطب کے علاوہ باقی آدمیوں سے بات کو چھپانا چاہتے ہیں، بات کو چھپانا چاہتے ہیں، بھائی آپ ایک جگہ پر سات آٹھ ساتھی بیٹھے ہوئے باتوں میں مصروف ہیں، باتوں کے اندر اندر آپ نے اپنے ساتھ والے ساتھی سے قریب ہو کر علی کے بارے میں کوئی بات کر دی، کس کے بارے میں؟ علی کے بارے میں کوئی بات کر دی، باقی ساتھی اپنی باتوں میں مصروف ہیں، آپ نے یہ ساتھ والے کو علی کے بارے میں کوئی بات کی ہے، ابھی ایک دو منٹ نہیں گزرے، اچانک آپ کے چار پانچ ساتھی اور آ گئے، اور ان میں وہ علی بھی ہے جس کی بات آپ نے ساتھ والے سے کی تھی، وہ علی جیسے ہی آتا ہے آپ کہتے ہیں آ گیا، کیا کہتے ہیں؟ وہ آ گیا۔ اب دیکھیے بھائی، اگر آپ کہتے علی آ گیا ہے ساروں کو پتا چل جاتا آپ کس کے آنے کی بات کر رہے ہیں، علی، لیکن جب آپ نے صرف یہ کہا وہ آ گیا ہے، تو صرف کس کو سمجھ میں آئی بات؟ صرف جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جس سے میں نے بات کی تھی، صرف اس کو پتا لگا، اور کسی کو نہیں پتا چلا کہ کون کس کی بات کر رہا ہے، کیونکہ پانچ ساتھی آئے ہیں، ایک تو نہیں آیا، ایک آتا پھر تو چلو پتا لگ جاتا اسی کی بات ہو، لیکن اب پانچ آئے، اب ان کو نہیں پتا چلا یہ کس کے آنے کے بارے میں اس نے کہا ہے، یہ علی جو آیا ہے یا بکر آیا ہے یا خالد ہے، کس کی طرف اس کا اشارہ ہے، کسی کو پتا نہیں چلے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر آپ، یہ جو آپ کا مخاطب ہے اس کے علاوہ باقی سب سے بات کو چھپانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے اقبلا کہا، وہ آ گیا، آپ نے اقبلا علی نہیں کہا، علی کو آپ نے حذف کر دیا۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ معنی ہے اخفاء الامر عن غیر المخاطب، کہ آپ بات کو چھپانا چاہتے ہیں مخاطب کے علاوہ سے، نحو مثال کے طور پر اقبلا، وہ آ گیا، تُرِيدُ عَلِيًّا مَثَلًا، آپ کا ارادہ علی کا ہے بطور مثال کے۔ وَتَعَتِّ الْإِنْكَارِ عِنْدَ الْحَاجَتِ، اور کبھی کبھار مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے، تعتی کا کیا معنی کیا میں نے ابھی پیچھے گزرا، یہ لفظ آسان کرنا، آسان بنانا، وَتَعَتِّ الْإِنْكَارِ عِنْدَ الْحَاجَتِ، اور انکار کرنے کو آسان بنانے کے لیے ضرورت کے وقت، کبھی کبھار مسند الیہ کو کیوں حذف کیا جاتا ہے، تاکہ ضرورت کے وقت آپ آسانی سے انکار کر سکیں، آپ چار پانچ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، چار پانچ ساتھی، اور ان میں ایک آپ کا مخالف بھی ہے جس کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی ہوئی ہے، ناراضگی ہوئی ہے، اب آپ اپنے ساتھ والے کی طرح متوجہ ہو کر اسے باتیں کر رہے ہیں اور باتوں باتوں میں کہتے ہیں بڑا ذلیل آدمی ہے، بڑا کمینہ آدمی ہے، بڑا گھٹیا آدمی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا وہ جو آپ کا ساتھ جس کی لڑائی ہوئی ہے وہ زید، کہ زید بڑا کمینہ ہے، زید بڑا گھٹیا ہے۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کیونکہ ایک پھر تو لازمی بات ہے وہ فوراً اٹھے گا، آپ کو پکڑ لے گا، بھائی کیوں میرے خلاف اس طرح بول رہے ہو؟ تو آپ نے اس کے ذکر کو حذف کر دیا تاکہ اگر یہ اٹھا بھی تو میں آرام سے انکار کر دوں گا، بھائی میں تمہاری بات تو نہیں کر رہا تھا، میں تو اپنے کسی اور ساتھی کی بات کر رہا تھا۔ تو دیکھو آپ نے یہاں پر مسند علیہ کو کیوں حذف کیا؟ تاکہ آپ آسانی سے انکار کر سکیں۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئے گے؟ وتعطل انکار عند الحاجتی، اور ضرورت کے وقت انکار کو آسان بنانے کے لیے نحو مثال کے طور پر لئیم خسیس، تو اب آپ نے یہ نہیں کہا زید لئیم خسیس، تو حذف کیا تاکہ آسانی سے پھر انکار کر سکیں۔ تو لئیم کا معنی ہے کمینہ، خسیس کا معنی ہے گھٹیا ادنا۔ بعد ذکر شخص معین، ایک معین شخص کا ذکر کرنے کے بعد، ایک معین شخص کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے یہ کہا، بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی اس آدمی کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے لئیم خسیس کہا، تو اب پتا تو چل گیا کہ آپ کا اشارہ اس کی طرف ہے، لیکن بہرحال نام تو ذکر نہیں کیا آپ نے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بعد میں انکار کر سکتے ہیں۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔